بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. 30 جولائی 2010 مسجد دار السلام باغ جنہ لاہور میں ناظم اعلیٰ تحریک خلافت پاکستان محترم جناب عبدالرزاق صاحب نے خطاب جمعہ میں اصلاح معاشرہ کے موضوع پر خطاب فرمایا. سماعت فرمائیے.
الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم علم الحق حقا وارزقنا اتباعه وعلم الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمين يا رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. معزز حاضرین، آج بھی مجھے یہاں اس ذمہ داری کو ادا کرنے کے لیے کہا گیا ہے، اس لیے کہ محترم ڈاکٹر غلام مرتضیٰ صاحب ابھی عمرے سے واپس تشریف نہیں لائے ہیں. انشاءاللہ اگلے جمعے تک ان کی واپسی ہو جائے گی. میں نے ابھی آپ کے سامنے سورۃ بنی اسرائیل کے تیسرے رکوع کی چند آیات تلاوت کی ہیں. ان آیات مبارکہ میں اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنا ایک حق بیان کیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ والدین کے حقوق کی بات اس میں ہوئی ہے، اور اسی طرح یہ دو رکوعوں پر پھیلا ہوا مضمون ہے، تیسرا اور چوتھا رکوع، جس میں بڑی اہم اور جامع ہدایات ہیں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نو انسانی کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے یہاں پر جمع کر دی ہیں. واقعتاً اگر ان ہدایات پر کسی معاشرے میں عمل کیا جاتا ہو، وہ معاشرہ اس دنیا ہی میں جنت کا نمونہ بن سکتا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو احکام عشرہ دیے گئے تھے، جن کو 10 کمانڈمنٹس کہا جاتا ہے، ایک روایت کے مطابق وہ 10 کمانڈمنٹس ہیں کہ جو پورے کے پورے ان دو رکوعوں کے اندر بیان کر دیے گئے. اس اعتبار سے یہ بہت اہم ہدایات ہیں، ایک معاشرے کو جرائم سے پاک کرنے کے لیے اور اسلامی اصولوں پر استوار کرنے کے لیے، امن و امان کو برقرار رکھنے کے لیے یہ ہدایات بہت اہم ہیں. اصل میں دنیا میں جو فساد پیدا ہوتا ہے وہ کس لیے پیدا ہوتا ہے؟ جہاں بھی کوئی جھگڑا ہوتا ہے، کوئی فساد ہوتا ہے، کوئی جنگ ہوتی ہے، اس کا بنیادی جو وجہ ہوتی ہے وہ یہی ہوتی ہے کہ کوئی شخص اپنے حق سے بڑھ کر کوئی چیز حاصل کرنا چاہتا ہے، وہ اپنے حق پر تانے نہیں ہے، اپنے حق پر مطمئن نہیں ہے۔ ہمارے دین نے حقوق اور فرائض کے اعتبار سے چیزوں کا تعین کر دیا ہے، ایک انسان کے کیا کیا فرائض ہیں جو اسے ادا کرنے چاہیے، اور کیا کیا اس سے حق حاصل ہیں، کیا کیا حقوق ہیں اس کے جسے کہ اسے معاشرے کے اندر ملنا چاہیے۔ یہ جو معاشروں کے اندر انتشار اور معاشروں کے اندر دنگا فساد ہوتا ہے، اس کا بنیادی سبب یہی ہوتا ہے کہ لوگ اپنا فرض ادا کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، اور دوسری طرف جو حقوق انہیں حاصل ہیں اس سے بڑھ کر دوسروں کے حقوق پر بھی ڈاکہ ڈالنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اسی لیے ہمارے دین نے تعزیرات کا ایک نظام رکھا ہے کہ کوئی شخص جو ہے وہ اپنی حد سے تجاوز نہ کرے، اگر کوئی حد سے تجاوز کرتا ہے تو پھر اس کے لیے سزا مقرر کی گئی۔ تو یہی باتیں ہیں کہ جو یہاں ان دو رکوعوں میں بیان کی گئی ہیں، دونوں رکوعوں کا مطالعہ کرنا ہمارے لیے اس محدود وقت میں ممکن نہیں ہوگا، لیکن آپ اپنے طور پر جا کر ذرا دیکھیے گا، یہ 15ویں پارے میں سورہ اسراء ہے جس کو سورہ بنی اسرائیل بھی کہا جاتا ہے، اس کا یہ تیسرا اور چوتھا رکوع جو ہے یہ بہت اہم ہے۔ اس میں جو بنیادی ہدایات ہیں وہ ایک صالح معاشرہ قائم کرنے کے حوالے سے ان کو بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کر دیا گیا ہے۔ سب سے پہلی بات اللہ کے حق کے حوالے سے بیان ہو رہی ہے کہ وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، تیرے رب کا یہ فیصلہ ہے، اس نے یہ فیصلہ کر دیا ہے کہ بندگی نہیں کی جائے گی مگر صرف اسی کی، یعنی بندگی کے لائق، پرستش کے لائق، عبادت کے لائق اللہ کے سوا کوئی اور ہستی نہیں ہے۔ یہ مضمون ہے کہ جو قرآن مجید میں بڑی تفصیل کے ساتھ، شروع بسط کے ساتھ مختلف مقامات پر بیان کیا گیا ہے۔ دنیا میں فساد کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ اللہ کے ساتھ کچھ اور ہستیوں کو اس کے حقوق میں شریک ٹھہرا دیا جاتا ہے، یہ بھی فساد اور شر کی ایک بہت بڑی وجہ ہے کہ اللہ کے ساتھ کچھ اور چیزوں کو شریک کر دیا جاتا ہے۔ جیسے فیصلے کا حق یا شریعت عطا کرنے کا حق، قانون سازی کا حق، یہ صرف اللہ کو حاصل ہے۔ اللہ نے بڑی تفصیل کے ساتھ ہمارے لیے زندگی بسر کرنے کے حوالے سے قوانین بیان کر دیے ہیں قرآن مجید میں، لیکن یہ کہ انسان اپنی ناسمجھی کی وجہ سے اللہ کا یہ حق چھین کر عوام کو دے دیتے ہیں، یہ جمہوریت کس چیز کا نام ہے؟ جمہوریت کے اندر قانون سازی کا اختیار عوام کے منتخب نمائندے پارلیمنٹ کو دے دیا جاتا ہے، یہی بہت بڑے فساد کی بنیاد بن جاتی ہے، اور اسی وجہ سے دنیا کے اندر جو ہے وہ آپ کو معلوم ہے کہ جمہوریت کا جو نام لیا جاتا ہے اس کی بنیاد پر کیسے کیسے کالے قوانین ہیں کہ جو دنیا کے اندر پاس ہو جاتے ہیں۔ شراب کو جب چاہا جاتا ہے اسی کثرت رائے کی بنیاد پر حلال کر لیا جاتا ہے، اور جب دیکھا جاتا ہے کہ اس کی وجہ سے کچھ دنیاوی نقصانات زیادہ ہو رہے ہیں اس کو حرام کر لیا جاتا ہے۔ دو مردوں کی شادی کو باقاعدہ قانونی حیثیت دے کر جائز قرار دے دیا جاتا ہے، جو کہ بالکل خلاف فطرت بات، دو عورتوں کی شادی، دو مردوں کی شادی۔ تو یہ اللہ کے اس حق کو اللہ کے سوا کچھ اور ہستیوں کو جب دے دیا جائے گا تو اس کے نتیجے میں پھر اسی طرح فساد رونما ہوتا ہے۔ اس حوالے سے یہ پہلی بات جو یہاں پر کہی گئی ہے کہ وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اللہ کا یہ فیصلہ ہے کہ اس کے سوا کسی اور کی بندگی نہ کی جائے، کسی اور کی پرستش نہ کی جائے، کسی اور کو اس کی بندگی میں شریک نہ کیا جائے۔ یہ مضمون جو ہے، جیسے میں نے عرض کیا کہ شرک کے حوالے سے بھی، شرک کا بھی مفہوم یہی ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی اور کو اس کی بندگی میں شریک نہ ٹھہرایا جائے۔ اب اس پر اگر گفتگو کی جائے تو بہت سے حوالے، بہت سے قرآن مجید سے آ جائیں گے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ ہم ذرا جلدی جلدی جتنے بھی احکام کا مطالعہ کر سکتے ہیں ان کو ہم کوشش کرتے ہیں کہ اور بھی جو احکام اللہ تعالیٰ نے دیے ہیں ان کو بھی ہم آج مطالعے میں لے آئیں۔ دوسری بات جو یہاں پر بیان کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا جائے، اس کی بندگی میں کسی کو شریک نہ ٹھہرایا جائے، وہ پھر والدین احسانا، اور والدین کے ساتھ اس نے سلوک سے پیش آیا۔ یہ حقوق کی جب بات ہوتی ہے، قرآن مجید میں نوٹ کرنے کی بات یہ ہے کہ حقوق کا جہاں معاملہ ہوتا ہے تو اللہ کے حق کے بعد والدین کے حق کا ذکر ہوتا ہے۔ یہ ایک سے زائد مرتبہ قرآن مجید میں آپ کو یہ مضمون ملے گا، جیسے سورہ لقمان میں حضرت لقمان نے اپنے بچے کو نصیحتیں کی ہیں، تو سب سے پہلی نصیحت وہاں بھی حضرت لقمان نے اللہ کے حق کے بارے میں کی کہ یا بنیا لا تشرک باللہ، اے میرے بچے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، ان الشرک لظلم عظیم، شرک جو ہے یہ بہت بڑا ظلم ہے، بہت بڑی ناانصافی ہے۔ اور اس کے بعد والدین کے حقوق کی بات انہوں نے کہنا مناسب نہیں سمجھی، یعنی اپنی اولاد کو وہ نصیحتیں کر رہے ہیں، اللہ کا حق انہوں نے بیان کر دیا ہے، اور اس کے بعد اور بھی بہت سی نصیحتیں ہیں جو وہاں پر بیان ہوئی ہیں۔ اپنی جو ذمہ داری یا اپنا حق جو اولاد پر بنتا ہے اسے کہتے ہوئے انہیں کچھ حجاب محسوس ہوا، لیکن اللہ تعالیٰ نے خود وہاں پر انٹرپٹ کر کے مضمون کو اپنی طرف سے والدین کے حقوق کو وہاں پر شامل کر دیا۔ فرمایا گیا کہ لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم، ووصینا الانسان بوالدیہ، اور ہم نے وصیت کی ہے لوگوں کو اپنے والدین کے بارے میں۔ ووصینا الانسان بوالدیہ حملته امه وهنا على وهن وفصاله في عامين، اس کی ماں نے اس کو تکلیف پر تکلیف، کمزوری پر کمزوری برداشت کرتے ہوئے اٹھائے رکھا 9 مہینے تک کی مشقت، اور پھر 2 سال مزید دودھ پلایا اس کو، اپنا خون جو ہے دودھ کی شکل میں پلاتی رہی۔ خاص طور پر والدہ کا ذکر جو ہے وہ کیا گیا ہے۔ اسی طرح پھر آگے کہا گیا ہے کہ ان کا حق جو ہے وہ ادا کیا جائے، اور پھر اگر یہ دونوں حق ٹکرائیں آپس میں، اللہ کا حق بھی مقابلہ پر آ جائے اور والدین بھی اس کے مقابلے میں کھڑے ہو جائیں، تو پھر اللہ کا حق جو ہے وہ فائق رہے گا، پھر والدین کی بات نہیں مانی جائے گی۔ اگر والدین جو ہیں وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانے کا کہتے ہیں تو پھر اللہ کی بات نہیں مانی جائے گی، والدین کی بات نہیں مانی جائے گی، وہ پھر اللہ کا حق جو ہے اس کو تسلیم کیا جائے گا، وہ فائق رہے گا۔ یہ مضمون ہے کہ جو وہاں پر نصیحتوں کی صورت میں آیا ہے، وہی بات ہے کہ جو یہاں بھی زیادہ تفصیل کے ساتھ والدین کے حقوق کے حوالے سے بیان کی گئی ہے۔ فرمایا گیا کہ اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما وقل لہما قولا کریما۔ اگر آپ کے پاس پہنچیں آپ کے والدین دونوں یا ان میں سے کوئی ایک بڑھاپے کی حالت میں، فلا تقل لہما اف، ان سے بیزاری کے ساتھ پیش نہ آئیے۔ اف کا کلمہ تف جیسے ہم کہتے ہیں، ان کے ساتھ انہیں تف تک نہ کہو، اف تک نہ کہو۔ بلا تنہرہما، اور نہ ان کو جھڑکو۔ وقل لہما قولا کریما، اور ان سے بات کرو بڑے ہی نرم لہجے، بڑے ہی کریمانہ انداز کے۔ وقف لہما جناح الذل من الرحمہ، اور ان کے سامنے اپنے کندھوں کو جھکائے رکھو بڑی ہی عاجزی کے ساتھ۔ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اور ان کے لیے دعا کرتے رہو اپنے رب سے کہ اے پروردگار ان دونوں پر رحم فرما جیسے کہ انہوں نے بچپن میں ہمیں پالا، جس طرح انہوں نے مشقت برداشت کر کے ہماری پرورش کی ہے۔ اور یہ ظاہر ہے کہ کتنا ٹف معاملہ ہوتا ہے ماں کے لیے، خاص طور پر کہ وہ اپنے بچے کو کس طرح سے اسے حفاظت فراہم کرتی ہے، اس کی ضروریات کا خیال رکھتی ہے، اس کی تمام جو ضروریات ہیں سب کو وہ بہت آسان طریقے پر پورا کرتی ہے۔ اس لیے اس کا حوالہ دیا گیا ہے یہاں پر کہ ان کے لیے دعا کرتے رہو اپنے رب سے کہ اے رب ان پر رحم فرما جیسا کہ انہوں نے بچپن میں ہمیں پالا ہے، پوسا ہے، ہماری ضروریات کا خیال کیا ہے۔ ظاہر ہے کہ اس کا حق ادا نہیں کیا جا سکتا۔ ربکم عالم بما فی نفوسکم، تمہارا رب خوب جانتا ہے جو کچھ کے تمہاری نیتیں اور تمہارے ارادے ہیں۔ ان تکونوا صالحین فانہ کان للاوابین غفورا، اگر تم نیک اور صالح ہو تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ رجوع کرنے والوں کے لیے بخشنے والا بھی ہے اور رحم فرمانے والا بھی ہے۔ یعنی والدین کے حق میں بسا اوقات انسان سے کوئی فروغداشت ہو جاتی ہے، لیکن اوور آل رویہ اپنے والدین کے ساتھ اولاد کا وہ بہت ہی کریمانہ ہونا چاہیے، بہت ہی مؤدبانہ ہونا چاہیے، اور اس کے اندر بہت ہی احسان مندی کے احساسات اور جذبات ہونے چاہیے۔ یہ مغرب کا معاشرہ آج جس طرح بالکل توڑ پھوڑ کا شکار ہو چکا ہے، اس میں والدین کے ساتھ جو سلوک ہو رہا ہے وہ ہمیں معلوم ہے، کس طرح ان کے لیے جو ہے وہ ایسے علیحدہ گھر بنا دیے جاتے ہیں جن میں بوڑھوں کو جو ہے وہ چھوڑایا جاتا ہے تاکہ وہ بچوں کی زندگیوں کے اندر جو ہے وہ کوئی خلل پیدا نہ کرے، اور اسی کا رجحان جو ہے وہ ہمارے معاشروں کے اندر بھی اب پروان چڑھ رہا ہے۔ ہمارے ہاں بھی اس طرح کے اولڈ ایج ہاؤسز جو ہے وہ بننے شروع ہو گئے ہیں، لیکن یہ خاندان کا یونٹ جو ہے یہ اگر ٹوٹ جائے کسی معاشرے کے اندر تو پھر وہاں پر انتشار اور افراتفری اور اسی طریقے سے قتل و غارت، یہ چیزیں جو ہے وہ بڑھتی چلی جاتی ہیں، جیسے کہ اس معاشرے کے اندر ہمیں نظر آتا ہے۔ اس لیے کہ یہ جو خاندان کا یونٹ ہے یہ ہی اصل میں ریفلیکشن ہوتی ہے کسی معاشرے کے اندر، پورے معاشرے کا جو نظام ہے وہ خاندانوں کے اوپر وجود میں آتا ہے۔ خاندانوں کے اندر اگر اچھی تربیت ہو رہی ہے اولاد کی، اور انہیں ایک اچھا شہری بنایا جا رہا ہے تو معاشرہ بھی ایک اچھا وجود میں آئے گا. اور اگر خاندان کے اندر ٹوٹ پوٹ کا آغاز ہو گیا ہے, وہاں پر خود غرضی جیسے اس معاشرے کے اندر ہمیں نظر آتی ہے کہ والدین جو ہے وہ بچوں کو بس اس حد تک جوان کر دیتے ہیں کہ وہ خود پاؤں پر کھڑا ہو جائیں, اس کے بعد انہیں دھکا دے دیا جاتا ہے, اور اس کے بعد نہ والدین کو اپنی اولاد کی فکر ہوتی ہے نہ اولاد کو اپنے والدین کو فکر ہوتی ہے. برسوں گزر جاتے ہیں, والدین اپنی اولاد کی شکل دیکھنے کو ترس جاتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں سامنے ہیں, نمایاں ہیں, اور اس کا اصل سبب یہی ہے کہ یہ جو اولاد اور والدین کا رشتہ ہے یہ بہت محکم رشتہ ہے, اس کی ہمارے دین کے اندر بھی بہت زیادہ اہمیت ہے. اور اللہ کے بعد دوسرا حق جو ہے وہ والدین کا قرآن مجید میں جو ہے وہ بیان کیا گیا ہے. تو اس حوالے سے یہ بات یہاں کہی گئی ہے کہ اگر کبھی ایسا ہو, انسان سے غلطی ہو جاتی ہے, والدین کے حق میں کوئی غلطی ہو جائے, کوئی زیادتی ہو جائے, تو اللہ تعالیٰ تمہاری نیتوں اور ارادوں کو جانتا ہے, اور اگر اوورال رویہ تمہارا اپنے والدین کے ساتھ اچھا ہے تو اللہ تعالیٰ تمہاری اس طرح کی کبھی کبھار کی کوئی خطا جو ہے اس کو معاف کر دے گا. وآتِ ذی القربیٰ حقہ والمسکین وابن السبیل ولا تبذر تبذیرا, اور اپنے قرابت داروں کو ان کا حق ادا کرو. دیکھیے وہی حقوق کی بات ہے, اپنے فرائض کی بات ہے اور حقوق کی بات ہے, جس کا جو حق بنتا ہے وہ اس کو ادا کیا جانا چاہیے, اور آپ کا جو فرض بنتا ہے آپ اس فرض کو ادا کریں. تو یہ پورا معاشرہ جو ہے یہ حقوق اور فرائض کے درمیان بندھا ہوا ہوتا ہے. اگر ان دونوں طرف سے عمل درآمد ہو رہا حقوق و فرائض کے اعتبار سے تو وہ معاشرہ جو ہے وہ ایک پرسکون معاشرہ جو ہے اس کو کہا جائے گا. لیکن اگر دونوں طرف زیادتی ہو, ظلم کی مختلف شکلیں پیدا ہو جائیں, تو پھر اسی معاشرے کے اندر جو ہے وہ فتنہ اور فساد برپا ہو جاتا ہے, جیسا کہ آج ہم اپنے معاشرے کے اندر دیکھ رہے ہیں. فرمایا کہ وہ آتِ ذی القربیٰ حقہ والمسکین وابن السبیل, اور اپنے قرابت داروں کو ان کا حق ادا کرو. آپ کے رشتہ داروں میں اگر کوئی شخص معاشی اعتبار سے پیچھے رہ گیا ہے تو آپ کا یہ فرض بنتا ہے کہ آپ اس کی مدد کریں. اصل میں یہ دنیا کا نظام جو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے, یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے کہ یہ ایک مسلسل آزمائش کا معاملہ ہے. اس کے اندر ہر شخص آزمایا جا رہا ہے, مال جس کو دیا گیا ہے وہ بھی آزمایا جا رہا ہے, اور جس کے پاس مال کم ہے جس کو کم دیا گیا ہے وہ بھی آزمایا جا رہا ہے, کیونکہ اس زندگی کا مقصد ہی آزمائش ہے. خلق الموت والحیات لیبلوکم ایہم احسن عملا, یہ موت اور حیات کا سلسلہ اللہ تعالیٰ نے جو پیدا کیا ہے یہ اسی اعتبار سے ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ جانچنا چاہتا ہے کہ کون اپنے عمل کے اعتبار سے اچھا ہے. اس حوالے سے اگر آپ کے پاس مال زیادہ اللہ نے آپ کو دے دیا ہے تو یہ ایک آزمائش کے لیے ہے کہ کچھ دوسرے لوگوں کا حق جو ہے وہ بھی آپ کو دے دیا گیا ہے, اور دیکھنا یہ ہے کہ آپ ان کا حق انہیں ادا کرتے ہیں یا نہیں کرتے. ہماری سوچ جو ہے وہ بالکل شیطانی سوچ ہوتی ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ جو مال ہمیں ملا ہے یہ ہماری اپنی پلاننگ, ہماری اپنی محنت, ہماری اپنے سوچ وچار اور اپنے تعلقات اور اپنے یہ اور اپنے وہ, ہماری قوت بازو کا نتیجہ ہے. جو مال ہمیں ملا, جو ہم نے کمایا ہے, خون پسینہ ایک کر کے کمایا ہے, حالانکہ ہمارا دین جو اصول ہمیں بتاتا ہے وہ یہ ہے کہ یہ مال کمانے کا ایک فیکٹر محنت بھی ہے اس میں، لیکن یہ کہ کل کا کل یہ محنت اور پلاننگ اور ذہانت، یہ سب چیزیں جو ہیں صرف اسی کی بنیاد پر کوئی شخص مال نہیں حاصل کر سکتا جب تک کہ اللہ کی طرف سے اس کا فضل شامل حال نہ ہو۔ یہ ہمارا اپنا بھی مشاہدہ ہے، بے شمار لوگ ہیں جو بڑے محنتی ہیں، بڑے ذہین بھی آپ کو مل جائیں گے اسی معاشرے کے اندر، لیکن یہ کہ وہ بیچارے انتہائی خستہ حالت میں زندگی پوری گزار دیتے ہیں، اور کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو بالکل جس کو آپ انگوٹھا چھاپ کہتے ہیں دستخط بھی صحیح طور پر نہیں کر سکتے، اور ان کے ہاں جو ہے وہ مال و دولت کی ریل پیل ہے۔ تو یہ نظام اللہ تعالی نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہے، یقیناً اس میں ایک فیکٹر انسان کی محنت کا بھی ہے، اس کی سوچ وچار کا بھی ہے، اور اسی طریقے سے دوسرا فیکٹر دوسرے اعتبار سے، منفی اعتبار سے دیکھا جائے تو ایک ظالمانہ نظام جو ہے اس کی وجہ سے بھی دولت کی تقسیم غلط ہو جاتی ہے۔ نظام اگر درست ہو، اسلامی بنیادوں پر استوار ایک نظام ہو، تو اس میں دولت جو ہے وہ ٹھیک ٹھیک طریقے سے تقسیم ہو جاتی ہے۔ یہ اصول ہمیں ہمارے دین نے دیا ہے کہ کیلا یکون دولتم بین الاغنیاء منکم، دولت جو ہے وہ صرف تمہارے اغنیاء کے درمیان ہی حرکت نہ کرتی رہے، بلکہ یہ معاشرے کے اندر نیچے تک آنی چاہیے، اور اس کے لیے ہمارے دین نے حد بندیاں لگائی ہیں، زکوٰۃ کا نظام ہے، عشر کا نظام ہے، اور اسی طریقے سے اگر ضرورت پڑے تو مزید ٹیکس لے کر بھی یہ توازن جو ہے اس کے اندر برقرار رکھنے کے لیے مزید اقدامات بھی کیے جا سکتے ہیں۔ اگر اسلامی نظام ہو تو پھر وہ کیفیت وہ پیدا ہو جاتی ہے جو خلافت راشدہ میں ہمیں نظر آتی ہے کہ لوگ اپنی زکوٰۃ کی رقم لے کر نکلتے تھے اور کوئی لینے والا ملتا نہیں تھا ان سے، یعنی اتنی خوشحالی اس نظام کی وجہ سے موجود تھی۔ تو یہ تو واقعتاً ایسی بات ہے، لیکن یہ اونچ نیچ جو رکھی ہے اللہ تعالیٰ نے معاشرے کے اندر، یہ آزمائش کے لیے، یہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گی، ایسا نہیں ہو سکتا کہ سب لوگ بالکل برابر ہو جائیں۔ یہ سوشلزم کے اندر بھی کوشش کی گئی ایسا کرنے کی، لیکن وہاں بھی یہ ممکن نہیں ہو سکا، کیونکہ یہ غیر فطری اللہ نے جو نظام بنایا ہے اس کے اندر یہ اونچ نیچ موجود رہتی ہے، لیکن یہ ڈفرنس جو ہے بہت زیادہ نہیں ہونا چاہیے۔ یہ جو آج کل ظلم کی وجہ سے، یہ غلط نظام کی وجہ سے یہ ڈفرنس بڑھتا چلا جا رہا ہے، جس کے پاس ہے وہ اتنا ہے کہ انہیں شمار کرنا مشکل ہے، اور جن بیچاروں کے پاس نہیں ہے انہیں دو وقت کی روٹی بھی پوری نہیں مل رہی، انہیں فاقہ کرنا پڑ رہا ہے، فاقے کی وجہ سے خودکشی کرنی پڑ رہی ہے۔ تو یہ ڈفرنس جو ہے اس کو اسلام قبول نہیں کرتا، اس کو وہ ختم کرتا ہے، اور اس کا یہی ہے بیلنس کہ جس کے پاس ہے اس سے لے کر ان لوگوں تک پہنچایا جائے جن کے پاس مال نہیں۔ یہ حکومت کا فرض ہے، حکومت ایک اسلامی حکومت جو ہے وہ اپنے ہر شہری کی بنیادی ضروریات کی کفیل ہوتی ہے، جو بنیادی ضروریات ہیں اس میں روٹی کپڑا مکان کا جو نعرہ لگا تھا ایک مت حوالے سے، یہ حکومت کی ذمہ داری میں شامل ہے کہ وہ ہر شہری کی روٹی کپڑا مکان ہی نہیں بلکہ اس میں علاج بھی ہے، تعلیم بھی ہے، یہ ساری چیزیں بھی شامل ہیں کہ وہ بنیادی ضروریات ان کی پورا کرنے کی ذمہ دار ہے۔ تو یہ اصول یہاں پر دیا گیا کہ وہ آتی ذل قربا حق کا ہو بل مسکین وابن السبیل، قرابت داروں کو ان کا حق ادا کیا جائے، مسکینوں کو ان کا حق ادا کیا جائے اور مسافروں کو بھی ان کا حق ادا کیا جائے۔ یہ ضرورت مند ہے، مسافر بھی بسا اوقات گھر میں بڑا بہت بڑا سیٹھ ہو سکتا ہے لیکن مسافرت میں وہ محتاج ہو سکتا ہے، کوئی حادثہ اس کے ساتھ ایسا پیش آ گیا ہے جس کی وجہ سے وہ محتاج ہو گیا ہے۔ بلا تو بس یہ تبصیرہ، اور اپنی دولت کو اللوں تللوں کے اندر ضائع نہ کرو، یہ بھی بہت اہم بات ہے جو یہاں پر قرآن مجید میں لائی گئی ہے۔ یہ تبذیر جو ہے دولت کو ایسی جگہ خرچ کرنا کہ جہاں بالکل ضرورت نہیں ہے اس کو خرچ کرنے کی، یہ تین لیول ہیں اس کے۔ ایک لیول یہ ہے کہ انسان اپنی ضرورت پر دولت خرچ کرتا ہے، خرچ کرنی چاہیے اپنی حیثیت کے مطابق، اپنی ضرورت، اپنے بال بچوں کی ضرورت پر اسے خرچ کرنا چاہیے جائز حد تک۔ دوسرا لیول اس کو اسراف کہا جاتا ہے، وہ یہ ہے کہ ضرورت سے زائد خرچ کرے اپنی ضروریات پر، ہے ضرورت ہی اپنی، اس پر اپنی ضرورت سے زائد خرچ کرنا، جیسے گھر میں اب کھانا ہے انسان کی ضرورت ہے، اب وہ ایک ڈش سے بھی آدمی کا پیٹ بھر سکتا ہے لیکن یہ کہ دو دو تین تین ڈشیں اگر انسان بناتا ہے یہ اس میں اسراف کی شکل پیدا ہو جاتی ہے۔ لیکن ایک اس سے بھی اوپر سپرلیٹیو ڈگری اس کی وہ یہ ہے کہ آپ کی ضرورت کوئی نہیں بلکہ آپ صرف اپنی دولت کی نمود و نمائش کے لیے مال خرچ کر رہے ہیں۔ یہ چیز جو ہے یہ معاشرے کے اندر انتشار کو بہت زیادہ بڑھانے کا ذریعہ بنتی ہے۔ اس کی مثال محترم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ دیا کرتے تھے کہ ایک شخص ہے، مال و دولت بہت ہے اس کے پاس، اس کی بیٹی کی شادی ہے، اب وہ اپنی بیٹی کی شادی پر پانی کی طرح پیسہ بہا رہا ہے، اس کے لیے جو ہے وہ پورے گھر کو اس نے بقائے نور بنایا ہوا ہے اور 20-20 ڈشوں کے جو ہے وہ بارات کے لیے کھانے بن رہے ہیں، اور وہیں پر ایسے لوگ بھی اسی مجلس کے اندر ہوں گے، اس کا ڈرائیور ہوگا، کوئی شوفر ہوگا، کوئی گھر میں خانسامہ ہوگا، کوئی سیکیورٹی گارڈ ہوگا، کہ جن بیچاروں کی حالت یہ ہو سکتی ہے کہ ان کے پاس اتنے پیسے بھی نہیں ہیں کہ وہ اپنی بچیوں کے ہاتھ پیلے کر سکیں، ان کی بچیاں جو ہیں وہ گھروں میں بیٹھی بوڑھی ہو رہی ہیں، اور دوسری طرف پانی کی طرح دولت کو بہایا جا رہا ہے۔ یہ ہوتا ہے اس معاشرے کے اندر، ہوتا ہے میرے آنکھوں کے سامنے بھی ایسا منظر ہے، اس طرح سے دولت کو اس میں بہایا جا رہا ہوتا ہے جس کی قطعاً کوئی ضرورت نہیں ہو۔ تو جو شخص محروم ہے اسی مجلس کے اندر وہ ڈیوٹی ادا کر رہا ہے، اس کے دل کے اندر جو ہے وہ کتنا انتشار ہوگا، کتنی نفرت ہوگی اس شخص کے خلاف کے جو اپنی دولت کو کس طرح سے بہا رہا ہے لیکن ان مستحق لوگوں تک اسے نہیں پہنچا رہا۔ اس لیے اس کو کہا گیا کہ بلا تبذر تبذیرا ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، یہ مبذرین دولت کو بے جا خرچ کرنے والے، یہ بے جا خرچ کرنا کے بہت سارے مواقع ہوتے ہیں۔ ایک تو یہ شادی کی میں نے مثال دی، اپنے گھر بناتے ہیں لوگ، آپ حیران ہوں گے جتنے بڑے بڑے گھر بنتے ہیں ایسے لگتا ہے کہ جیسے انسان نے ہمیشہ یہی رہنا ہے، 10-10 کنال کے اندر، 20-20 کنال کے اندر گھر بنتا ہے، چھ چھ کنال میں تو عام یہ ڈیفنس کے اندر آپ کو مل جائیں گے. اور پھر ان کی جو ڈیکوریشن ہوتی ہے جس طرح اس پہ پیسہ لگایا جاتا ہے, ایک ایک باتھ روم پر جو ہے وہ دس دس لاکھ روپیہ لگ جاتا ہے باتھ روم پر. اور یہ میرے علم میں ہے کہ رفع حاجت کے لیے کموڈ استعمال کیا جاتا ہے, یہ ایک ایک لاکھ روپے کا کموڈ بھی استعمال ہوتا ہے. یہ میرا جو علم ہے اس سے زیادہ بھی ہو سکتا ہے. یہ ڈیفینس کے اندر آپ جائیں اگر گھروں کے اندر دیکھیں جائیں, ایک ایک لاکھ روپے کا صرف ایک کموڈ جس کو آپ نے رفع حاجت کے لیے استعمال کرنا ہے. یہ میرے علم کی بات ہے. بیسن کی ٹوٹی جو ہے, بیسن کی ٹوٹی 35,000 روپے کی, یہ میرے علم میں ہے کہ پلمبر نے مجھے بتایا کہ جو فٹنگ کرنے گیا تھا کہ 35,000 روپے کی وہ ایک ٹوٹی ہے کہ جو وہاں پر لگائی گئی, حالانکہ وہی کام جو ہے وہ 2,000-4,000 میں بھی ہو سکتا ہے. تو یہ ہے تبذیر. میں نے صرف کموڈ کی مثال دی ہے, باقی اس کے اندر ٹائلیں کہاں سے منگوا کر لگائی گئی ہوں گی, وہ اسپین سے منگا کے لگائی گئی ہیں یا امریکہ سے منگا کے لگوائی گئی ہیں, اور اس میں پھر جو شاور لگا ہے وہ کتنا مہنگا ہے, اور اس میں اور جو چیزیں لگی ہوئی ہیں اس میں بیسن جو ہے وہ شیشے کے لگے ہوئے ہیں, کیا کچھ لگاتے ہیں, سب کچھ جو ہے یہ کیا ہے, یہ ضرورت سے زائد جس کی تو ضرورت نہیں. یہی چیز ہے کہ جو پھر انتشار پیدا کرتی ہے اس معاشرے کے اندر. اب لوگ کہتے ہیں کہ جو یہاں پر جو ہے وہ یہ معاشرہ جو ہے وہ بڑھ رہا ہے, خونی انقلاب کی طرف بڑھ رہا ہے. آج بھی کسی کا بیان آیا ہوا تھا کہ اب جو ہے وہ وقت آنے والا ہے اشارہ دستور پر لوگوں کے معاملات طے ہوں گے. یہ اسی گیپ کی وجہ سے ہے کہ جو ہمارے مختلف طبقات کے اندر جو ہے وہ پیدا ہو گیا ہے. اس کو قرآن مجید کہتا ہے کہ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین, کہ یہ جو دولت کو اللوں تللوں کے اندر اڑاتے ہیں وہ شیطان کے بھائی. شیطان کا کام کیا ہے؟ فساد پیدا کرنا, فتنہ پیدا کرنا, ایک کو دوسرے سے لڑانا. شیطان تو یہی چاہتا ہے کہ میاں بیوی کی آپس میں لڑائی ہو, بھائی بھائی آپس سے لڑے, فیکٹری کا مالک اور اس کے ورکر جو ہے ان کی آپس میں لڑائی ہو, جھگڑا ہو. یہ ظلم جہاں بھی ہوگا پھر وہاں اس کا نتیجہ جھگڑے کی صورت میں, انتشار کی صورت میں لاوا پھٹتا ہے. جو کچھ ملوں کے اندر ہو رہا ہے, لوگوں کی مجبوریوں سے فائدہ اٹھایا جا رہا ہے. بیچارے دو وقت کی روٹی کے لیے لوگ وہاں پر 12-12 گھنٹے کام کرتے ہیں, اور پھر بھی ان کی اجرت ان کو وقت پر نہیں دی جاتی. اسی طریقے سے یہ سارے مواقع شیطان پیدا کرتا ہے, اور اس کا ایک بڑا سبب یہی ہے کہ وہ عدل و انصاف پر مبنی نظام موجود نہیں ہے, وہ معاشرہ موجود نہیں ہے. قیمتوں کے اندر اضافہ ہو رہا ہے, کوئی پوچھنے والا نہیں کہ کیوں اتنی قیمتیں مہنگی ہوئی, قیمتیں جو ہے وہ بڑھ رہی ہیں. ہر شخص اپنی آزاد مرضی سے, ہر فیکٹری والا, ہر کموڈٹی بیچنے والا جو ہے وہ اپنی مرضی سے اس کے اندر اضافہ کر دیتا ہے, کوئی اس کو پوچھنے والا نہیں. یہ سارا انتشار جو معاشرے میں پیدا ہوتا چلا جا رہا ہے اور بڑھتا چلا جا رہا ہے, اور جس کے نتیجے میں اس معاشرے کے اندر خطرہ ہے کہ بہت بڑا کوئی طوفان نہ آ جائے. اس کی اصل وجہ یہی ہے کہ یہ جو ہیوز اور ہیو ناٹ کے درمیان جو اتنا فاصلہ بڑھتا چلا جا رہا ہے اس کو کم کرنے کی ضرورت ہے اور بہت جلد ضرورت ہے, ورنہ یہ کہ اس کا نتیجہ بہت خراب نکل سکتا ہے. ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین وکان الشیطان لربہ کفورا, اور شیطان جو ہے وہ تو اپنے رب کا انتہائی ناشکرا ہے. یعنی یہ شیطانی صفات اگر انسانوں کے اندر بھی پیدا ہو جائیں, وہی رویے معاشروں کے اندر بھی جنم لے جائیں جو شیطان چاہتا ہے, اور بہت سے پہلوؤں سے شیطان کام کر رہا ہے. ایک تو یہ ہیوز اور ہیو ناٹ کی بات ہے, بہت سے پہلوؤں سے یہ معاملات سامنے آتے ہیں. معاشروں کے اندر قریانی اور فحاشی کے بعد سے دیکھا جائے, یہ بھی شیطان کی بہت بڑی کاریگری ہے جس کے اندر بڑا کامیاب جا رہا ہے اور معاشروں کو تہ و بالا کرنے میں انٹرنیٹ کے ذریعے سے اور یہ کمپیوٹر کے ذریعے سے بے حیائی کا ایک طوفان ہے ٹیلی ویژن کے ذریعے سے, کیبل کے ذریعے سے جو کچھ معاشروں کے اندر ہو رہا ہے, یہ سب جو ہے وہ شیطانی کی کاریگری ہے اور ہم اس سے بالکل غافل ہیں. ہمیں اگر واقعتاً شیطان کے ہتھ کنڈوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے, ہمیں اس پر سوچنا چاہیے, غور کرنا چاہیے کہ کیسے بچاؤ کا راستہ کون سا ہے. بچاؤ کا راستہ ایک ہی ہے کہ ہم اللہ کے دین کو مضبوطی کے ساتھ ہمیں, اور صرف تنہا یہ کام ہونے والا نہیں ہے. شیطان بڑا منظم ہے, شیطان کی جد و جہد اور اس کی سازشیں اور اس کی پلاننگ بڑی منظم ہے. اس کے لیے آپ کو بھی منظم ہونا پڑے, آپ کو بھی ڈسپلنڈ ہونا پڑے, آپ کو بھی کسی جماعت کی شکل اختیار کرنی پڑے, اپنی قوتوں کو جمع کرنا پڑے, اور جمع کر کے اس شیطان کی ان چالوں کا مقابلہ کرنا پڑے گا. تب آپ کے لیے ممکن ہوگا کہ آپ خود اپنے آپ کو بھی شیطان کے حربوں سے بچا سکیں اور معاشرے کو بھی اس سے بچانے کا کوئی سبب بن سکے. ورنہ یہ کہ شیطان جس طرح سے پاؤں پھیلا رہا ہے اور جس طرح اس کی سازشیں کامیاب ہوتی نظر آ رہی ہیں, اس حوالے سے جو انجام ہے وہ بڑا ہی بھیانک نظر آتا ہے. میں وہ جو گزارش کی تھی میں نے کہ دو رکوعوں میں یہ تفصیلات بڑی ہی اہم ہیں جو یہاں بیان کی ہیں. اللہ تعالیٰ نے ٹین کمانڈمنٹس کی تعلیمات ساری کی ساری یہ دو رکوعوں میں اللہ تعالیٰ نے سمیٹ دی ہیں. اس کو آپ کو میں گزارش کروں گا کہ آپ ان دو رکوعوں کا مطالعہ کریں اور اس میں اللہ تعالیٰ نے جو ہدایات دی ہیں ان کو اپنی زندگیوں میں اختیار کرنے کی کوشش کریں. معاملہ افراد ہی سے شروع ہوتا ہے. ہم معاشرے کا رونا روتے رہتے ہیں کہ معاشرہ خراب ہے, معاشرہ خراب ہے, حکومت خراب ہے, اس وجہ سے ہم کچھ نہیں کر رہے. لیکن یہ کہ یہ معاشرہ بھی انسانوں سے بنتا ہے اور حکومتیں بھی یہی افراد جو ہے یہ بناتے ہیں. خاص طور پر یہ جو جمہوریت کا نظام ہے ہمارے ملک میں, اس میں تو یہی افراد کا کیا دھرا ہے کہ جو پارلیمنٹ کی صورت میں ہمارے سروں پر سوار ہے، اور پھر پارلیمنٹ کا کیا دھرا ہے کہ جو حکمران ہیں اس وقت جو ہمارے سروں پر سواری کر رہے ہیں ہماری خواہشات کے الگ رنگ. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم خود اپنے بارے میں بھی ان ہدایات کو حرز جاں بنائیں جو ان دو رکوعوں میں بیان ہوئی ہیں، اور پھر اجتماعیت کی طرف رخ کریں. اللہ تعالیٰ نے بھی فرمایا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اہل ایمان اللہ کا تقوی اختیار کرو اور سچے لوگوں کی صحبت اختیار کرو، سچے لوگوں کے ساتھ اپنے آپ کو منسلک کر. اسی صورت میں انسان ان شیطان کے حملوں سے بچ سکتا ہے، اور اسی صورت میں معاشرے کے اندر وہ کوئی جاندار کردار ادا کر سکتا ہے، ورنہ اکیلے اکیلے تو انسان جو ہے وہ اس فحاشی روحانی کی ریلا جو اس وقت طوفانی ریلا، جیسے آج کل بارشوں کا طوفانی ریلا لوگوں کو بہائے لیے جا رہا ہے، اسی طرح یہ شیطان کا پیدا کردہ یہ قریانی اور فحاشی کا ایک بہت بڑا ریلا ہے جس میں پورا معاشرہ جو ہے وہ بہ گیا ہے. اس سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کر ہی اس کا مقابلہ کیا جا سکتا ہے، اس کی جو شدت ہے اس کو برداشت کر کے اس کے مخالف سمت میں سفر کیا جا سکتا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ ہدایات جو اس دو رکوع میں دی گئی ہیں ان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.